الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب وقال الله تعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا ایمان کی اہمیت اس کا ایک ایمان والے کو اندازہ ہونا یہ سب سے ضروری چیز ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث یا آج آپ کے سامنے ترجمے سے پڑھ کر کے سنائے گا جس سے ایمان کی اہمیت کا کچھ ہمیں اندازہ ہو ایک حدیث مبارکہ جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے اپنے بارے میں بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو علم مجھے بتایا گیا ہے یہ میں تم تک پہنچا رہا ہوں میں کوئی فخریہ انداز میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں بلکہ میں ٹرانسمٹ کر رہا ہوں تم تک جو نالج مجھے پیچھے سے ملی ہے اللہ سے ملی ہے تو اس پر مجھے کوئی فخر نہیں مجھے لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا دیا جائے گا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں میں قیامت کے دن انسانوں کا سردار ہوں گا مجھے اس پر کوئی فخر نہیں میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور جنت کے دروازے کی مٹھی پر ہاتھ رکھوں گا فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے جنت کا دروازہ کھلتے ہی میں اپنے سامنے اللہ رب العزت کو پاؤں گا یعنی مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا جنت ہے دیدار کی جگہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے داخل ہوں گے اور دیدار نصیب ہوگا پھر فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی آپ جو کہیں گے قبول کیا جائے گا اور جس کی شفاعت کریں گے اس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا بس میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے اللہ میری امت میری امت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ جائیں اپنی امت کی طرف جس کے دل میں آپ کو جو کے دانے کے برابر ایمان نظر آئے اس کو بھی جنت میں لے آئیے اللہ اکبر کبیرہ جس کے دل میں بھی اپنی امت میں سے ایک رائی کے دانہ یا جو کا دانہ یعنی بہت سب سے چھوٹی چیز جو اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی اس سے بات کو سمجھائے تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں سمجھ میں آ سکے لوگوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا بیکٹیریا وائرسز ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی لفظ نہیں استعمال فرمایا کہ جو کہ مخاطبین کو سمجھ میں نہ آئے تو رائی کے دانے کے برابر یعنی سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا بھی ہوگا تو اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے آئیے میں جاؤں گا اور جس کے دل میں بھی جو کے دانے کے برابر ایمان پاؤں گا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. اللہ رب العزت جب بار میرے سامنے ہوں گے میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات سنی جائے گی, آپ جو شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی, بس میں اپنا سر اٹھاؤں گا, میں کہوں گا اے اللہ میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آپ جائیے اپنی امت کی طرف, جس کے دل میں آدھے جو کے برابر بھی ایمان نظر آئے اس کو بھی جنت میں داخل کر لیں, یعنی مزید رعایت ہو جائے گی. میں جاؤں گا اور جس کے دل میں آدھے جو کے برابر ایمان نظر آئے گا اس کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا. پھر جب میں واپس آؤں گا اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا, میں تیسری دفعہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کروں گا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی, آپ کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی, آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا, میں کہوں گا میری امت میری امت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آپ اپنی امت کی طرف جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دیجئے. میں جاؤں گا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤں گا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائیں گے اور جو کوئی میری امت میں سے باقی رہ جائے گا, میری امت میں سے باقی رہ جائے گا یعنی جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوں گا وہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے جیسے کافر مشرق اور منافق ڈالے جائیں گے.
اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.
موقع پہ درود پڑھائے گا سلسلہ اسی طرح. ایک اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب میزان پر لایا جائے گا تو اس کے گناہوں کے پلڑے کے اندر 99 دفتر گناہوں کے ڈالے جائیں گے, یعنی رجسٹرز آفٹر رجسٹرز آفٹر رجسٹر جس میں گناہ ہی اس کے سارے لکھے ہوں گے. اور یہ اتنا وزن گناہوں کا دیکھ کر کے مایوس ہونے لگے گا. اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے پاس ایک پرچی ہوگی, وہ اس پرچی کو دوسرے پلڑے میں ڈال دے گا اور اس پلڑے کا وزن اس ایک پرچی کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا. وہ شخص حیران ہو کر کے پوچھے گا کہ یہ کیا چیز ہے, تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے تیرا ایمان, یہ ہے تیرا ایمان جو تیرے تمام گناہوں سے زیادہ بھاری ہو گیا. اب چونکہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, تو اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. یہ ایمان یہ اصل چیز ہے. اس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا, تو اس کی جڑ اس کی اصل ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, روٹ, اور اسی کے اندر سے بھی باقی چیزیں نکلتی ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری دین کے اندر یہ ایمان یہ اصل چیز ہے. اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. جن کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا, تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی, وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب وہ 1994 میں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے دورے پر گئے تھے تو ازبکستان میں ایک مسجد قلعہ تھی, وہاں پر انہوں نے جمعہ کا بیان کیا. تو بیان کرنے کے بعد جب نیچے اترے, ساتھیوں سے ملاقاتیں شروع ہوئیں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ مفتی اعظم بھی وہاں پہ موجود تھے اس ملک کے. تو کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے کہا کہ سلام دعا کے بعد کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیے, ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. ان کو کسی نے بتایا ہے کہ پاکستان سے ایک عالم شیخ آئے ہیں تو وہ آپ سے مل کر کے دعا کروانا چاہتی ہیں. تو حضرت نے کہا کہ بھائی میں اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر ابھی مجھے ملاقات کرنی ہے, ابھی آگے کا پروگرام طے ہے, میں ایک دم سے کیسے چلا جاؤں وہ بھی کسی خاتون سے ملنے کے لیے, کون ہے وہ؟ تو مفتی اعظم صاحب کہنے لگے حضرت ان کو نہ نہ کریں, آپ ان کے ساتھ چلیں اور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, راستے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بات ہے. تو راستے میں پھر مفتی اعظم صاحب نے حضرت کو بتایا کہ یہ جو نوجوان ہیں ان کی والدہ اس وقت 90 سال کی ہیں, اور جب سینٹرل ایشین ریپبلکس کے اندر سرخ انقلاب آیا تھا یعنی روس نے زار کا جو روس جو کمیونسٹ انقلاب تھا تو اس نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی, اور ظاہر ہے اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان ریاستوں کے اوپر کفار کو غلبہ عطا فرما دیا, حالانکہ ان مسلمان ریاستوں کی ہسٹری کیا تھی کہ یہ وہی جگہیں تھیں جہاں پر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنا کام کیا, وہیں پر ان کا مدرسہ بھی, وہیں پر امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ بھی پیدا اور وہیں کے رہنے والے, وہیں پہ امام ابو داؤد بھی, وہیں کے امام ترمذی بھی, وہیں کے امام نسائی بھی, اور ایسی ایسی مقامات وہاں پر ہیں کہ مولانا حضرت ہی نے بتایا اپنے سفر نامے کے اندر کہ ایک قبرستان جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پتا چلا کہ یہاں پر صرف ان حضرات کی قبریں ہوتی بنائی جاتی تھیں کہ جو کہ حافظ حدیث ہوا کرتے تھے, یعنی 1,00,000 سے زائد حدیثیں ان کو یاد ہوا کرتی تھیں, اور دوسری شرط یہ تھی کہ ان کا نام محمد ہوا کرتا تھا. اور اس ایک قبرستان کے اندر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید 4,000 قبریں تھیں یا 400 قبریں تھیں, اتنی بڑی تعداد میں حفاظ حدیث ہوا کرتے تھے اور سب اپنا نام جو ہے محمد رکھا کرتے تھے. یہ وہ مقامات تھے, لیکن ایک وقت آیا کہ یہاں پر دہریت کا غلبہ ہو گیا اور مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کو ان کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا. تو جب ان کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے پھر مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر کے مارنا شروع کیا. لوگ پہلے ہی یا تو دہری ہو چکے تھے یا جو دہریے نہیں ہوئے تھے وہ خوف کی وجہ سے ان کے ساتھ مل گئے, یا ان کے پاس ساری دنیا دیکھی تو ان کے ساتھ جا کر کے ملنا شروع ہو گئے. تو اس زمانے میں یہ عورت 20 سال کی تھی, یہ جا جا کر کے عورتوں کے پاس ایمان کی محنت کیا کرتی تھی, ان کو ایمان کی اہمیت بتایا کرتی تھی. لوگ اس کو منع کیا کرتے تھے, علماء اس کو روکا کرتے تھے کہ تم تو ابھی نوجوان بچی ہو, یہ تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے, یہ تمہیں بے لباس کر دیں گے, تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گے, تم کچھ تو فکر کرو. لیکن کہتی تھی کہ نہیں, ایمان سے بڑھ کر نہ میری عزت ہے نہ میری جان. تو یہ عورت لگی رہی اپنی محنت میں, اور اس کی محنت کی وجہ سے کتنی بڑی تعداد میں عورتوں کا ایمان محفوظ ہو گیا. لوگوں نے اس کے دلائل سنے, اس کی باتیں سنی, اس کی یاد دہانیاں سنی, اور اس سے ایگری کر کے انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. تو یہ ہے وہ عورت, یہ آپ سے دعا کروانا چاہتی ہے. جب حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک چارپائی کے اوپر لیٹی ہوئی تھی, اس کے اوپر اس کے بچوں نے ایک چادر چڑھائی ڈالی ہوئی تھی اور اسی کے اندر وہ چھپی ہوئی تھی. تو ہم ان کی چارپائی سے تھوڑی دور کھڑے ہو گئے اور دور سے سلام کیا اور کہا کہ اماں ہم آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں. تو جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ ہم آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں تو انہوں نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی ایمان سلامت رکھنا, الہی ایمان سلامت رکھنا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سن کر کے ہماری عجیب کیفیت ہو گئی کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو کہ اتنی بڑی تعداد میں دوسرے انسانوں کے ایمان کی حفاظت کے سبب باعث بنی ہے, اور یہ جب دعا کر رہی ہے تو سب سے پہلے ایمان کی سلامتی کی دعا کر رہی ہے. تو یہ ایمان کتنی اہم چیز ہوگی, لیکن اس کی اہمیت وہی سمجھتے ہیں کہ جو کہ اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ ایمان چیز کیا ہے. جس چیز کی اہمیت پتہ نہ ہونا تو پھر انسان اس کا سودا کسی کم اہم چیز کے بدلے میں کر لیتا ہے. تو یہ واقعہ بھی ہم نے اپنے مشائخ سے سنا, جو جی سے سنا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنائی. عید کا دن تھا اور میں چھوٹا سا بچہ تھا تو مجھے تحفے میں عیدی میں سونے کی انگوٹھی دی, تو وہ انگوٹھی میں پہن کر کے گھر سے باہر نکل گیا. اب وہاں پر ایک ٹھگ تھا, چور ڈاکو, ٹھگنے والا, دھوکے دینے والا, فریب کے ذریعے سے. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دجل. دجل کے ذریعے سے دھوکہ دے کر کے لوٹ لینے والا, اردو میں اس کو ٹھگ کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کو دجل کہتے ہیں, دجال کہتے ہیں. تو ایسا ایک شخص جو تھا اس نے مجھے دیکھ لیا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے, تو وہ میرے پاس آیا. اس کے پاس ایک گڑ کی ڈلی تھی, اس نے اپنی جیب میں سے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے کہنے لگا کہ اپنی انگوٹھی کو چکھو کیسی ہے. میں نے اپنی انگوٹھی کو چکھا تو وہ تو بالکل پھیکی سی تھی, اس کے اندر تو کوئی ٹیسٹ نہیں تھا. پھر اس نے کہا کہ یہ گڑ کی ڈلی ہے, اس کو تم چکھو. تو جب میں نے اس کو چکھا تو وہ تو بڑی میٹھی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ مٹھاس جو ہوتی ہے وہ چھوٹے بچوں کی کمزوری ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں محمد مصطفیٰ, عید کی نماز میں اپنے ساتھ چاکلیٹس لے کر کے آئے تھے کہ جو بچے آئے ہوں گے وہاں پر تو سب کو عید کی نماز کے بعد چاکلیٹس دیں گے. تو عید کے خطبے کے دوران ہی نا ان سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ کسی طرح چاکلیٹ کا ڈبا کھولے اور خود ہی کھانا شروع کر دیں. بڑی مشکل سے ان کے ابا نے ان کو روکا. تو انہوں نے جب اس گڑ کی ڈلی کو ٹیسٹ کیا تو وہ بڑی میٹھی نکلی. تو وہ ٹھگ کہنے لگا کہ میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز مجھے دے دو. تو میں نے بڑی خوشی خوشی اپنی انگوٹھی اتاری اور اس ٹھگ کو دے دی, اور اس سے گڑ کی ڈلی لے کر کے گھر واپس آ گیا. اب جب ابا کو پتا چلا تو پھر انہوں نے میری اصلاح کری کہ بھئی یہ کیا کر کے آ گئے ہو. لیکن بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قیمتی چیز پاس ہو لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو نا تو ہم اس کی حفاظت نہیں کر پاتے. ایک ریزن یہ بنتی ہے کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہمیت کا پتہ اگر ہوتا بھی ہے, کہیں ہم نے سن رکھا ہوتا ہے کہ فلانی چیز بڑی قیمتی ہے لیکن ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہے کیا. جیسے شیخ سعدی کا واقعہ ہے کہ بھائی ان کو کسی نے اگر یہ بتا بھی دیا ہوگا کہ سونے کی انگوٹھی جو ہوتی ہے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہو کہ یہ جو میری انگلی کے اندر میں نے پہنی ہوئی ہے یہی وہ سونے کی انگوٹھی ہے. تو سونے کی انگوٹھی کا قیمتی ہونا یہ علم تو حاصل ہو گیا, لیکن یو آر ناٹ ایبل ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کر پائے کہ بھئی اب دوسری کنیکشن کیا ہے کہ جو میری انگلی کے اندر چیز ہے یہی وہ سونے کی انگوٹھی ہے. اگر آپ یہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پا رہے, یو آر ناٹ ایبل ٹو پٹ ٹو اینڈ ٹو ٹوگیدر, یور نالج از آف نو یوز. ابھی بھی آپ اس قیمتی چیز کی حفاظت کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو اس کی حقیقت کا بھی نہیں پتا. صرف ایک تھیوریٹیکل امپورٹنس کا آپ نے کہیں پہ سن لیا ہے یا کہیں پہ پڑھ لیا ہے, اب بھی آپ اس قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. اسی طریقے سے شیخ سعدی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ کون ہے, یہ ٹھگ ہے, یہ دجال ہے, یہ فریبی ہے, یہ میرا دشمن ہے یا یہ میرا دوست ہے, یہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے. کین آئی ٹرسٹ ہم, شوڈ آئی ٹرسٹ ہم, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اپنے دشمن سے واقفیت کا نہ ہونا, اپنے دشمن کو نہ پہچان پانا, اگر یہ علم بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اپنے پاس کسی قیمتی چیز کی اس سے حفاظت نہیں کر سکتے. جب تک آپ دشمن کو نہ پہچانیں کہ یہ دشمن ہے, اور اس کے ڈیزائنز کو بھی نہ پہچانیں, اس کے ارادے کا بھی آپ کے پاس ادراک نہ ہو کہ یہ دشمن تو ہے, یہ میرے پاس کیا چھیننے کے لیے آیا ہے, کیا لینے کے لیے آیا ہے, یا مجھے کس طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے. وہ آپ کے سونے کی انگوٹھی کے پیچھے ہو لیکن آپ یہ سمجھتے رہیں کہ وہ تو دراصل میری جان کے پیچھے ہے, تو اب آپ جو ہے وہ اپنی جان کی تو حفاظت کر رہے ہیں لیکن سونے کی انگوٹھی کی حفاظت نہیں کر رہے. بھائی وہ تو سونے کی انگوٹھی کی وجہ سے آپ کے پاس آیا, وہ آپ کی جان کے پیچھے نہیں ہے, اس کو نہیں چاہیے آپ کی جان. خامخواہ کا جو ہے وہ قاتل بننا اور مرڈرر بننا اور جو ہے وہ اس قسم کا کوئی کرائم کرنا, وہ از ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ نا, وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. آل ہی از انٹرسٹڈ ان از یور جیو, وہ چیز اس کو چاہیے. تو اگر آپ پہچانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ میرا دشمن ہے, ہاں یہ ڈاکو ہے, ہاں یہ فریبی ہے, لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی وہ کس وجہ سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, تو بھی آپ حفاظت نہیں کر سکتے, آپ اپنی قیمتی متاع کو اس سے نہیں بچا سکیں گے. دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے ان ساری چیزوں کو ریوائز کروایا جائے کہ کیا بتایا گیا ہے ابھی اور کیا سمجھ میں آیا آپ کے. سب سے پوچھا جائے, لکھ لکھ کر کے دیں کہ کیا بتایا گیا اتنی سی دیر کے اندر, کیا چیز قیمتی ہے. اس قیمتی چیز کی اہمیت کا پتہ ہونا یہ ایک علم ہے, اس قیمتی چیز کی حقیقت کا پتہ ہونا یہ دوسرا علم ہے. اس قیمتی چیز کو چھیننے والے چرانے والے دشمن کا پتہ ہونا کہ کون ہے وہ دشمن, یہ تیسرا اہم علم ہے. اور پھر اس دشمن کے اصل ارادوں کا پتہ ہونا کہ وہ کیا چیز چھیننے کے لیے آئے, میری جان بھی قیمتی ہے, میرا مال بھی قیمتی ہے, میرا لباس بھی قیمتی ہے, میری صحت بھی قیمتی ہے, میرا گھر بھی قیمتی ہے, اور میرے رشتے دار بھی قیمتی ہیں, اور میرے بچے بھی قیمتی ہیں, اور میری بیوی بھی قیمتی ہے, میرے ماں باپ بھی قیمتی ہیں. وہ کس لیے آیا ہے, وہ کون سی والی قیمتی چیز کے پیچھے ہے؟ کیا راکٹ سائنس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کیا کوئی کمپلیکس میتھمیٹکس میتھمیٹیکل ایکویشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جی نہیں ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو ان کے سمجھ میں آئے گا, تو ان کے نہیں سمجھ میں آئے گا تو ان کے سمجھ میں آئے گا؟ کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ کین اینی ون اینی سنگل ون آن سائٹ اور آن لائن ڈینائی اینی آف دس؟ کسی چیز کا انکار کر سکتا ہے کوئی؟ اگر نہیں پتا یہ ساری چیزیں تو کیسے حفاظت کریں گے بھائی جس قیمتی چیز کے پیچھے اس وقت دشمن لگا ہے؟ کیسے حفاظت کریں گے اس کو؟ نہیں کر سکتے ہاں. تو ایمان ہے کیا؟ کیا پتا ہے ہمیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت, ایمان کی محنت, ایمان کے لیے چلا لگانا, ایمان کے لیے کرنا, ایمان کے لیے وہ کرنا, واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر؟ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایمان کی تعریف جانتے ہیں؟ یہ تعریف کیا ہے اس کی, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ اور ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم اس کی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ بات جانتے ہیں؟ تو ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو پرانے لوگ ہیں ساتھی ہیں وہ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں تو جواب ملتا ہے اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان. کیا مطلب اللہ پر ایمان؟ اللہ پر توکل, کیا یہ ایمان ہے؟ بھائی اس کو تو توکل کہتے ہیں. اللہ پر ریلائنس, اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دینا, اس کو تو توکل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ تعالیٰ خالق ہے, کیا یہ بات مان لینا یہ ایمان کہلاتا ہے؟ تو پھر ابو جہل بھی ایمان والا تھا, ابو لہب بھی ایمان والا تھا, یہودی بھی ایمان والا ہے اور عیسائی بھی ایمان والا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کو خالق مانتے ہیں. یہ سب کے سب, لہب ہو یا جہل ہو, یا ہندو ہو یا بدھ مت ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے قائل ہیں. حتیٰ کہ ماڈرن ایتھیس جو ہوتا ہے نا, دہریہ جس کو کہتے ہیں, ماڈرن دہریہ, وہ بھی اللہ کی ایگزسٹنس کا قائل ہے. اللہ کو ڈینائی نہیں کر سکتا وہ, کیونکہ اس کے اپنی سائنس نے پروف کر دیا ہے, اب وہ نہیں کر سکتا, پھنس گیا ہے وہ. تو پھر وہ سارے کے سارے ایمان والے ہوئے. تو پھر ہم کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ تو بھائی ایمان کی تو یہ تعریف ہے ہی نہیں کہ اللہ ہے یا آخرت ہے. تو کیا ہندو آخرت کو نہیں مانتا؟ مرنے کے بعد والی زندگی کو ہندو بھی مانتا ہے, مرنے کے بعد والی زندگی کو یہودی بھی مانتا ہے, اور مرنے کے بعد والی زندگی کو عیسائی بھی مانتا ہے. تو پھر ہم نے کون سا تیر چلا لیا کہ اگر ہم مرنے کے بعد والی زندگی کو مانتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایمان والے ہیں اور وہ جو ہے وہ کافر ہیں؟ تو بھائی ایمان کی تعریف کیا ہے, اس کو سمجھے بغیر ہم کیسے اس کی اہمیت کے قائل ہوں گے اور اس کو سمجھ پائیں گے اور اس کی حفاظت کر پائیں گے؟ تو ایمان کی تعریف کو جاننا ایک ایمان والے کے لیے, یا جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے, تو اس کے لیے تو یہ پری ریکوئسٹ ہوا نا, یہ تو شرط ہوئی نا. اس کی شرط کے بغیر جو ہے وہ عمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرط پوری نہ ہو. تو ایمان کی تعریف تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتماد کرنا کہ آپ جو فرماتے ہیں, جو کچھ فرما گئے ہیں, وہ سب کچھ سچ ہے. اس کے اندر بالکل بھی نہ تو جھوٹ کی گنجائش ہے کہ کہہ دیا جائے کہ اس میں سے ایک چیز جھوٹ ہے, دو چیزیں جھوٹ ہیں, اور نہ ہی اس کے اندر شک کی گنجائش ہے. شک بھی ایمان کو زائل کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے شک. اور شک جو ہے وہ وسوسے کو نہیں کہتے ہیں کہ کوئی پاسنگ تھاٹ آ گیا اور آیا چلا جا رہا ہے, اس کو شک نہیں کہتے, اس کو وسوسہ کہتے ہیں. شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا تھاٹ آیا اور اس کے اوپر آپ ایگری کر کے بیٹھ گئے, اس کے اوپر آپ نے اعتماد کر لیا. فرق کیا ہے کہنے میں اور شک میں, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شک ہونے کے بعد بندہ اس کو کہتا نہیں ہے, بس دلی دل کے اندر اس نے انکار کر دیا کسی چیز, دلی کے اندر کنوینس ہو گیا کہ یہاں پہ یہ ایسا ہے یا یہ ایسا نہیں ہے. جیسا کہ مجھے بتایا جا رہا ہے اس نے کہا کچھ نہیں, اس کو کہتے ہیں شک میں مبتلا ہو جانا. وسوسہ اس کو نہیں کہتے. وسوسہ تو وہ ہوتا ہے کہ آتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیا مصیبت ہے, کیوں ایسے خیالات میرے دل میں آئے چلے آ رہے, کیا ہو گیا ہے مجھے, کیوں ہر وقت میں اسی قسم کی فضول باتیں سوچا چلا جا رہا ہوتا ہوں, میرے دماغ کے اندر ہر وقت اس قسم کی کیوں چلتے رہتے ہیں. As long as وہ اس طریقے سے سوچ رہا ہے, اس کو برا محسوس ہو رہا ہے. جیسے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے اوپر ناگواری کا احساس ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. کیوں ایمان کی علامت ہے؟ اس لیے کہ تم ان کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ نہیں گئے ہو, جم نہیں گئے ہو اس کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی تک ایمان والے ہو. وسوسوں سے ایمان ظاہر نہیں ہوتا. ہاں مصیبت بہت پڑ جاتی ہے, بندہ ہر وقت اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے, اسی سے فائٹ کرتا رہتا ہے, اصل کام کا وہ رہتا ہی نہیں ہے, زندگی ضائع ہو رہی ہوتی ہے. تو مسئلے تو بہت ہیں وسوسے کے ساتھ, لیکن ایمان ختم نہیں ہو جاتا وسوسوں سے. شک سے ایمان ختم ہو جاتا ہے, اور اسی شک کو آرٹیکولیٹ کر دینے سے, زبان سے ادا کر دینے سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ کافر ہو گیا. شک میں دوسروں کو پتا نہیں چلتا یہ کافر ہو گیا, لیکن اللہ کو تو پتا چلتا ہے. اللہ سے کون چھپا سکتا ہے اس کا شک؟ اللہ کے نزدیک کافر ہو گیا, عوام کے نزدیک کافر نہیں ہوا, سوسائٹی کے نزدیک کافر نہیں ہوا, ماں باپ کے نزدیک کافر نہیں ہوا. تو ایمان کی تعریف یہ ہے. اب جو یہ بات کی جاتی ہے نا, رائی کے برابر بھی ایمان, اور جو کے دانے کے برابر ایمان, یا آدھے جو کے برابر ایمان, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے نہ تو شک ہوتا ہے اور نہ انکار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتماد موجود تھا, 100%. لیکن یہ امنن جو ہے وہ مضبوط نہیں تھا, یہ گناہوں کا ارتکاب کر لیتا تھا, یہ نماز چھوڑ دیا کرتا تھا, نماز کی قضا بھی نہیں کیا کرتا تھا, اس کی فجر چھوٹ جایا کرتی تھی, اس کی زبان سے جھوٹ نکل جایا کرتا تھا, اس سے جو ہے وہ غیبتیں ہو جایا کرتی تھیں، اس سے جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم ہو جایا کرتا تھا، اس سے فلانا گناہ ہو جاتا تھا، اس سے فلانا گناہ ہو جاتا تھا، اور گناہوں پہ گناہوں پہ گناہ ہو جاتے تھے۔ گناہوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان کی ذات ختم نہیں ہوتی، ایمان کی صحت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی، ایمان کی صحت۔ اور یہ صحت کمزور ہونے سے جس طرح سے کہ ایک انسان بہت زیادہ کمزور ہو جائے نا تو اس کا جسم بھی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایمان بھی جو ہے جب نیکیاں کرتا ہے، روحانی غذا حاصل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ بہترین معاملہ کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اسٹرینتھ آتی جاتی ہے اس کے اندر۔ لیکن گناہ کرنے سے اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ سمٹ کر کے ایک جو کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سیملیٹیوڈ ہے، ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے کہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے جیسے کہ جو کا دانا، فزیکلی وہ جو کے دانے کے برابر نہیں ہو جاتا، یا آدھے جو کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے، یا رائی کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے کسی ایک بات میں بھی، اس شخص نے جس کو کہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے شفاعت کر کے جنت میں داخل کرائیں گے، اس نے کسی ایک معاملے کے اندر بھی، کسی ایک بات میں بھی نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کری ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر پانچ نمازوں کا فرض ہونا نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے تو اس نے یہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ نہیں پانچ نہیں بلکہ چھ نمازیں فرض ہیں، کیونکہ چھ نمازوں کا فرض کہنا نبی علیہ السلام کا انکار ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک بات میں نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینا ہے، ایک بات کا جھوٹا قرار دے دینا نبی علیہ السلام کی کل رسالت کا انکار۔ ہم تو جو ہے نا جھوٹے اصل میں، تو المرء یقیس علی نفسہ، بندہ اپنے اوپر دوسروں کو بھی قیاس کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں میں تو بڑا سچا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ میں ادھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، ادھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، بیوی سے بھی جھوٹ بولتا ہوں، دفتر میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، ادھر بھی جھوٹ بولتا ہوں، لیکن اپنے سچ کے اوپر ہمیں زیادہ اعتماد ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو سچے ہیں، حالانکہ ہم سچے نہیں ہیں۔ سچے تو ہم صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم 100% سچے ہیں، ہر معاملے کے اندر سچے ہیں، اس کے بغیر سچے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کے اوپر گویا کہ ہم نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو بھی قیاس کر لیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی دو چار باتوں کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، تو پھر بھی وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہوا، کیونکہ اس نے زبان سے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ بات تو اس نے نہیں کہی، بس نبی علیہ السلام کی دو چار باتوں کا انکار کیا ہے اس نے، تو یہ شخص تو ایمان والا ہوا، کیونکہ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ وہی معاملہ ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو جھوٹ بولنے کے باوجود سچا تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی کسی نے اگر دو چار باتوں میں نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دیا تو اس نے نبی علیہ السلام کو سچا ہی کہا، وہ بھائی کیسے سچا کہا، نہیں ہے سچ کی ڈیفینیشن، یہ ہماری بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے، اختراع ہے، یہ ہمارا ذہنی اختراع یا شیطان نے بنا دیا ہے ہمارے دماغ کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام پر اعتماد 100%۔ جو چیزیں قطعی طور پر نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، قطعی طور پر، ضمنی طور پر نہیں، اب یہ مزید علمی ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، ضمنی اور قطعی میں فرق کیا ہوتا ہے اس کا یہ موقع نہیں، تو جو چیزیں بھی قطعی طور پر ثابت ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دینا یہ ایمان کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس سے فرق بالکل بھی نہیں پڑتا کہ یہ شخص پانچ وقت کی نمازیں مسجد میں جا کر کے ادا کرتا ہوں، اور یہ ہر مہینے یا ہر ہفتے جا کر کے عمرے اور زیارت کر کے آتا ہو، اور یہ ہر سال کا حج کرتا ہو، اور اس نے جو ہے وہ عالم کورس میں جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کے اندر ممتاز کی سند حاصل کری بھی ہو، اور اس نے جو ہے وہ دور حدیث کے اندر تخصص کیا ہوا ہو، اور تخصص بالحدیث کیا ہوا ہو یا تخصص فقہ کیا ہوا ہو، یا جو یہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جو ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہو اور ننگوں کو کپڑا پہناتا ہو اور یہ کرتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کے سب اعمال ہیں, یہ سب کے سب اعمال ہیں. ایمان تو عقائد کا نام ہے. اب عقائد کیا چیز ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے, لفظ سنا ہوگا دیندار بننے کے بعد, دیندار بننے سے پہلے لفظ کبھی نہیں پتا ہوگا کہ عقائد کس چیز کو کہتے ہیں. لیکن کین وی ریلیٹ عقائد ٹو سم تھنگ ریئل, اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کون سا کیا عقائد؟ تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے یہ عقائد کے مجموعے کا نام ہے. جیسے ایک سپر سیٹ ہو اور اس سپر سیٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے سیٹس ہوں, ان سیٹس میں سے کوئی ایک سیٹ بھی اگر آپ نکال دیں گے تو اب یہ سپر سیٹ جو ہے وہ ناقص ہو گیا, یہ سپر سیٹ اب کمپلیٹ نہیں ہے, یہ انکمپلیٹ ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے ایمان اسی وقت ایمان کہلاتا ہے جب نبی علیہ السلام کی ہر بات جو قطعاً ثابت ہے, ہر اس بات کا اقرار ہو. کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو کیا مطلب؟ عقیدے کا انکار کر دیا. جیسے عام فہم کی زبان میں پانچ نمازیں فرض ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ایک عقیدہ ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں. سال کے اندر ایک دفعہ 2.5% زکات دینا فرض ہے, یہ کیا ہے؟ یہ زکات دینا تو عمل ہے, نماز پڑھنا تو عمل ہے, لیکن اس بات کا اقرار کرنا کہ سال میں ایک دفعہ زکات دینا, دو دفعہ زکات دینا نہیں, تین دفعہ زکات دینا نہیں, صدقہ جتنا چاہو دو, زکات صرف ایک دفعہ فرض ہے, یہ عقیدہ ہے. رمضان و مبارک کے جتنا مہینہ چاند سے دوسرے چاند تک جتنے دن بنتے ہیں 29 ہو یا 30, ان میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے, یہ عقیدہ ہے. شابان میں روزے رکھنا فرض, یہ اس عقیدے کا انکار ہے. عقیدہ کیا ہے؟ صرف رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. شابان, ذلحجہ, 10 محرم کے 10 روزے یہ فرض نہیں ہے. کوئی کہے گا کہ نہیں محرم کے روزے بھی فرض ہیں, اس کا عقیدہ خراب, اس کا عقیدہ خراب, اس نے اس کو فرض کہہ دیا, ایمان سے خارج ہو گیا, وہ نکل گیا ایمان سے. اب وہ 10 روزے رکھے یا 20 روزے رکھے یا بھوکوں کو کھانا کرائے, کچھ بھی کرے, اس کا ایمان ختم ہو گیا. تو ایمان کی تعریف کا جاننا, ایمان کی صحت ایک الگ چیز ہے, ایمان کی ذات ایک الگ چیز ہے. تو ایمان کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے عقائد کی حفاظت آئے گی. اس کے بعد جب عقائد سارے کے سارے ڈن ہو گئے, کلیئر ہو گئے کہ ہاں یہ عقائد سارے صحیح ہیں ہمارے, اب اس کی صحت جو ہے وہ اعمال کے ذریعے سے بنے گی, اس کی تندرستی اعمال کے ذریعے سے آئے گی, اور اس کی صحت جو ہے وہ گناہوں کے ذریعے سے خراب ہوگی, لیکن ختم نہیں ہو جاتی. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا اللہ نے فرمایا ہے, اور اس کا انکار کرنا کہ نہیں اس معاملے میں یہ بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے, انٹرپریٹیشنز وہ الگ چیز ہے. لیکن جس کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اختلاف رائے کا مسئلہ نہیں ہے, تو ساری امت متفق ہے کہ ہاں بھائی اس کا یہی مطلب ہے. اب وہ کوئی آگے کہے نہیں آج میں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, مجھے آج سمجھ میں آئی یہ بات, 14,000 گزر گئے, امت نے اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا, اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا یہ مطلب کوئی تھوڑی تھا, یہ مطلب ہے جو میں بتا رہا ہوں. اب یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. تو ایمان یہ اہم, یہ اس کی اہمیت ہے. کیا ہم اس کی اہمیت کو سمجھائیں تو ہم اس کی حفاظت کیسے کریں گے اگر اس کی اہمیت, اس کی تعریف, اس کی حقیقت اور اس کے دشمنوں سے ہم واقف نہ ہوں, اس کے دشمنوں کے ڈیزائن سے ہم واقف نہ ہوں. اسمپشنز کے اوپر زندگی گزر رہی ہے, اسمپشنز کے اوپر. اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تهنوا, تم گھبراؤ نہیں, ولا تحزنوا, اور تم ڈرو مت, حزن مت کرو,
غم مت کرو, انت وانتم الاعلون, کہ تم ہی غالب رہو گے, ان کنتم مؤمن, اگر تم ایمان والے ہو. تو اس کے اندر اب تک کی جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تو اس میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے کہ اگر تم نے نبی, میرے نبی کی کسی ایک بھی کنفرم بات کا انکار نہیں کیا ہوا ہے تو تم ایمان والے ہو, تم ہی غالب رہو گے. اور اگر تم نے نبی کی باتوں کا انکار تو نہیں کیا لیکن عملاً جو ہے تم نبی کی باتوں کے خلاف کرتے ہو تو تم ابھی تو بچوں غالب نہیں رہو گے, ابھی تو تمہیں لگے گی پٹائی, ابھی تو تمہاری کری جائے گی اصلاح, ابھی تو تمہیں جو ہے نا وہ صحیح ایمان بنانے کی محنت کی جائے گی, کسی بھی ذریعے سے ہم کریں گے. لیکن الٹیمیٹلی جب تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا نا تو اس وقت پھر تم کو ہم دنیا میں بھی غالب کر دیں گے. کوئی کہے کہ نہیں ایمان کے بغیر بھی غالب ہو سکتا ہے تو قرآن کا انکار, ایمان کے بغیر بھی غالب ہو سکتے ہیں. ہم ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہی ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایمان ہوتا کیا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی صحت کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کی حقیقت کیا چیز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی مدد مل رہی ہے, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد, آگے بھی کچھ پتہ ہے, کر کے آ رہے ہو تم یہ بات, کین یو سپورٹ واٹ یو آر سینگ, کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ظن کے علاوہ, گمان کے علاوہ, اسمپشنز کے علاوہ؟ بات کرو نا آ کر کے, ذرا آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کرو, مین ٹو مین بات کرو, تب تمہیں پتا چلے گا تم کہہ کیا رہے ہو. تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اے اللہ کی مدد آ رہی ہے, اللہ کی مدد آ رہی ہے, اللہ کی مدد آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے بھائی, کیسے آ رہی ہے؟ ایمان کے بغیر ہی آ رہی ہے. تو بھائی اللہ کی مدد کیا, دو کافر آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں, ایک کافر کو اگر غلبہ مل جائے تو وہ اللہ کی مدد کہلائے گا؟ اللہ کی مدد وہ نہیں کہلائے گا, اللہ کی تقدیر کہلائے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی بھائی اس کو فتح دے دی, اس نے زیادہ محنت کری ہوگی, اس نے کم محنت کری ہوگی, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے اس دنیا کے اندر, تو جو جس چیز کے اوپر زیادہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر اس کو غلبہ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی مدد تو نہیں کہلائے گی نا. سو ڈونٹ میس وتھ اللہز کریشن, اللہز حکم, اللہز کلام, اللہز دین. ڈونٹ میس وتھ اللہز دین, کسی کا نقصان نہیں ہوگا, تمہارا اپنا نقصان ہوگا. آگے چلیے. تو اب یہ ہے نا ایمان کی تعریف کے بارے میں ذرا ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو بہت لائٹلی لیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, اسمپشنز کے اوپر زندگی نہ گزاریں, ورنہ موت آ جائے گی اور ایمان ہمارا ہم سے گم ہوگا. تو پھر اس کے بعد پھر حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی, قرآن مجید سے بھی ثابت ہے, کوئی اس کے اندر دو اوپینینز نہیں ہیں. آج کل کے لوگ جو ہیں وہ کافروں کو کچھ کہنا شروع کر دیں تو اس سے دو اوپینینز نہیں بن جاتے. امت کا اوپینین یہی ہے کہ صرف ایمان پر ہی جنت ملے گی, ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی. تو اگر عقائد خراب کر کے, عقائد کا انکار کر کے دنیا سے چلے گئے تو دنیا کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا, ہمارے ساتھ تو جہنم کا ہی معاملہ ہوگا. کیونکہ یہ جو حدیثیں آپ کے سامنے بھی سنائی گئی تھیں یہ صرف ایمان والے کے لیے ہی ہیں. ساری شفاعت, ساری رحمت قیامت کے دن, رحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے, وہ انکار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. چاہے انہوں نے, اور چاہے کا تو لفظ بھی بولنا چاہیے. اگر یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی, یہ کہتے ہیں نا چاہے انہوں نے صرف ایک معاملے میں نبی علیہ السلام کا انکار کیا, یہ چاہے کا لفظ ہی ایکچولی غلط ہے, برا لفظ ہے, بے ادبی ہے نبی علیہ السلام کی شان. یہ جیسے چاہا, ہم کس چیز کے بارے میں بولتے ہیں؟ کسی چیز کو جو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں نا, چھوٹا, تو ہم کہتے ہیں چاہے اس نے خالی اتنا سا ہی کام کیا پھر بھی اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی. تو کہنا کہ کیا مطلب ہوتا ہے ہمارا اردو زبان کے اندر, چاہے اس نے کوئی چھوٹی سی غلطی کری ہو پھر بھی سزا بڑی ملے گی. حالانکہ حقیقت کیا ہے, اگر ہمیں آج سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایک معاملے میں جھوٹا کہنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری رسالت کا انکار کرنا ہے. کیونکہ ایک معاملے میں جھوٹا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ سچا نہیں ہوتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دیا، یہ اس کے لیے ہم اردو کا لفظ چاہے استعمال کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ چاہے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک معاملے میں جھوٹا بولا ہو پھر بھی اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور بھائی اس نے تو پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا بول دیا ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری رسالت کا انکار کر دیا. تم کہہ رہے ہو چاہے، یا تو تم اردو زبان ذرا صحیح طریقے سے جا کے سیکھو کہ اردو کے اندر کیا محاورتن مطلب کیا ہوتا ہے اس چیز کا. ہمیں کرنا کیا چاہیے خصوصاً یہ ساری باتیں، یہ ہماری جنرل نالج انکریز کرنے کے لیے، کسی امتحان کے پرچے کو دینے کے لیے کہ ہم کس والے دنیاوی امتحان کے پرچے میں پاس ہو جائیں، نہیں. یہ ہم اس لیے تو بیٹھ کر کے وقت ضائع نہیں کر رہے، نہ آپ کا کرنا چاہتا ہوں نہ میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے، یہاں جو لوگ موجود ہیں اور جو آن لائن سن رہے ہیں، ہم سب نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو اب کیسے کرنی ہے بھائی؟ ایسے کرنی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایمان کے لیول کے اوپر تولنا ہے، ہر چیز کو ایمان کے لیول کے اوپر، ایمان کے آنکھوں سے دیکھنا ہے، ایمان کے چشمے سے دیکھنا ہے. جو چیز وہاں پوری نہیں اترتی ہم نے اس کو نہیں ایکسپٹ کرنا. اب ہمارے لیے آسانی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان کے ذرائع ہیں نا، جو سورسز ہیں، جس کو کہ ہم عام طور پر دین کے سورسز کہہ دیتے ہیں، لیکن بھائی دین اور ایمان ان کو آپ دو الگ الگ چیزیں تو نہیں کر سکتے. تو جو دین کے سورسز ہیں وہی جو ہیں وہ ایمان کے بھی تو سورسز ہوں گے نا. تو کیا ہیں وہ سورسز؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. ہمیں اپنا فوکس جو ہے وہ ان کے اوپر کرنا ہے اور چیزوں کو ان کے سٹینڈرڈ سے دیکھنا ہے، حدیثوں کے سٹینڈرڈ سے دیکھنا ہے، قرآن کے سٹینڈرڈ سے دیکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالی شاداب رکھے اس کے چہرے کو کہ جس نے میری بات کو سنا، فوقاہا پھر اس کی حفاظت کری، پھر توجہ سے سنا، وحفظہا اور اسے محفوظ رکھا، وبلغہا اور اس کو آگے پہنچایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں، حدیث مبارک، ان کو توجہ سے سنا، ان کو حفظ کیا، چاہے لفظاً حفظ کیا ہو چاہے معنی حفظ کیا ہو، اور پھر ان کو آگے بڑھایا، حدیثوں کی روایت کری، رٹی نہیں یا رٹ بھی نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے حافظہ عطا فرمایا تھا، ورنہ ان کو آگے بیان کیا، پڑھ کر کے آگے بیان کیا، سمجھ ان کے آگے بیان کری. فرب حامل فقہ الیہ من ہوا افقہ منہ، کیونکہ بہت سے علم کی سمجھ رکھنے والے علم کو اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یعنی الفاظ تو انہوں نے میرے سن لیے یا میرے کسی راوی سے سن لیے اور آگے پہنچا دیا، لیکن ان الفاظ کے معانی کو وہ نہیں سمجھ سکے، یا ان الفاظ کے جو مفہوم تھے ان کو اپنے اور اپنے زمانے کے احوال سے وہ منطبق نہیں کر سکے، کوریلیٹ نہیں کر سکے، وہ زمانے کے احوال کو ان کی روشنی میں پرکھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے، لیکن انہوں نے آگے بڑھا دیا. اگلا بندہ جہاں تک وہ بات پہنچی اس کو میں نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا فقہ عطا فرمائی تھی، ایسی بصیرت، ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ پھر ان کی تطبیق زمانے کے احوال سے بھی کرنے کے قابل تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم مجھ سے جو بات سنو اس کو آگے پہنچاؤ، اگرچہ کہ وہ کوئی ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اور محدثین نے اس کے ترجمے میں فرمایا کہ اس میں نبی علیہ السلام کی اپنی احادیث اصل میں مراد ہے کہ مجھ سے احادیث کو جو سنی ہے تم نے ان کو تم آگے پہنچاؤ. تو اسی وجہ سے محدثین فرماتے ہیں, علماء سارے فرماتے ہیں ہمارے, کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے صحابہ کرام کو حکم ہے. گویا کہ نبی علیہ السلام نے اجازت حدیث کی خالی نہیں, ہمارے مدارس میں تو اجازت حدیث دی جاتی ہے نا, کیونکہ اب آپ نے حدیث ہم سے پڑھ لی ہے, استاد آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ان حدیثوں کو آگے بھی بیان کریں, اس سے پہلے آپ کو اجازت نہیں تھی. وہ اس کی دوسرے ریزنز ہیں, وہ الگ تفصیل ہے اس کی, لیکن اس کو اجازت حدیث کہا جاتا ہے. یہاں پر تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے, بلغوا عنی, یعنی تم پر یہ لازم ہے کہ تم آگے پہنچاؤ. تو یہ خالی اجازت نہیں ہے, یہ تو ایک ذمہ داری ڈال دی نبی علیہ السلام نے, کس کے اوپر؟ صحابہ کے اوپر. اسی وجہ سے فقہا کے نزدیک جتنے صحابہ ہیں نا, ان کو نبی علیہ السلام کی طرف سے اجازت حدیث ہو یا حکم حدیث ہو, یہ پہلے سے ملا ہوا ہے. تو ان کو اب پرکھا نہیں جائے گا کہ بھئی یہ صحابی اس قابل ہے کہ ان سے حدیث کی روایت کی جا سکتی ہے کہ یہ اس قابل نہیں. ہاں, صحابہ کی جنریشن کے بعد والی جو جنریشن ہے ان میں پھر جرح ہوتا تعبیر ہوتی ہے کہ ہاں بھئی یہ فرد جو ہے اس سے حدیث جو ہے وہ روایت کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ اس کو تو نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹلی نہیں فرمایا تھا نا, صحابہ کی تو پوری جماعت کو نبی علیہ السلام ڈائریکٹلی فرمایا تھا. تو اس طریقے سے پھر حدیث کی روایت کرنا جو ہے یہ ہے کرنے کا کام. نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا, بات ختم کر کے انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے, مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کے ساتھ کھڑا کیا نا ہدایت اور علم میں سے, اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا, کہ جیسے کہ ایک کثیر مقدار میں بارش برسی ہو اور ایک زمین تک پہنچی ہو, فکان منہا نقیت قبلت الماء, پھر اس زمین میں سے اس زمین نے اس کو سٹور کر لیا, اس کے مفہوم میں بیان کرتا ہوں, اس زمین نے اس کو سٹور کر لیا اور پھر اس زمین میں سے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سبزہ ہوگا, کھیتیاں ہوگی, اچھی اچھی چیزیں ہوگی اور کثیر تعداد میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو یہ ایک مثال دی, اور دوسری مثال دی کہ بارش برسی لیکن وہ ایسی زمین تھی کہ جس کے اندر سے کچھ اگا تو نہیں, لیکن اس زمین نے اس بارش کو سٹور کر لیا. تو جس طریقے سے بارش کا پانی جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے, اب اس میں سے کوئی سبزی بے شک نہیں ہوگی, لیکن اب دوسرے لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں وہاں سے پانی لے کر کے جا رہے ہیں اپنی زمینوں میں, وہاں پہ اس کو کاشت کریں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ اچھی اچھی سبزیاں اگائیں گے, اچھے اچھے پھل اگائیں گے. لیکن ایک تیسرا قسم کے انسان کی مثال بیان کری اسی والی حدیث کے اندر, کہ اس کی مثال ایک ایسی زمین کے مانند ہے کہ جو اپنا سر ہی نہیں اٹھاتا, جو اس طرح مائل ہی نہیں ہوتا, وہ بارش کے پانی کو نہ تو سٹور کر کے دوسروں کے لیے نفع کا سبب بناتا ہے, نہ اس کے اندر سے جو ہے وہ کوئی اچھی اچھی سبزیاں اور اچھے اچھے پودے نکلتے ہیں کہ اس سے دوسرے لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھا سکیں. تو ایک شخص جو کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو علم آیا تھا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, باقاعدہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ لم یرفع بذالک رأسا, کہ جس نے اپنا سر اٹھایا ہی نہیں اس کی طرف, متوجہ ہی نہیں ہوا اس علم کی طرف جو مجھے دیا گیا تھا, تو وہ اس زمین کی مانند ہے جو کسی کام کی نہیں, جو کسی کام کی نہیں, بالکل بیکار. جیسے سیم اور تھور والی زمین ہوتی ہے کہ نہ تو کوئی آ کے وہاں سے جو ہے پانی لے کر کے اپنے فائدے کو کے لیے استعمال کر سکتا ہے, اور نہ جو ہے وہاں پہ کوئی سبزیاں استعمال اگ سکتی ہیں. تو ان ساری باتوں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں تو اپنا فوکس اللہ کے دیے ہوئے علم کی طرف کرنا ہے, جو کہ قرآن ہے, جو کہ حدیث ہے, اور جو کہ ان کی پھر تشریحات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو, عادل بندوں کو, متقی پرہیزگار سیدھے بندوں کو عطا فرمایا ہے, جو کہ پھر قرآن مجید کی باتوں کی تدبیق جو ہے وہ اپنے حالات حاضرہ سے کرتے ہیں, حدیث مبارکہ کی تدبیق اپنے حالات حاضرہ سے کرتے ہیں, نہ کہ ہم رویبزہ قسم کے لوگوں کو سنتے رہیں یا ہم کسی میڈیا کے چینل کو سنتے رہیں یا کسی سوشل میڈیا کے چینل کو سنتے رہیں یا کسی اینالسٹ کی باتوں کو سنتے رہیں یا کسی جو ہے وہ واٹس ایپ کے میسج کو جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم صحیح اور غلط کے جو ہے وہ فیصلے کرتے رہیں. ہم اس بات کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں حالانکہ یہ اللہ کے حکم کی نمبر ون صریح نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر کے تو اس خبر کی تحقیق کرو, اس خبر کی تحقیق کرو. کیا فرمایا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اپنی جہالت کی وجہ سے, پھر بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے کہ تم نے یہ کیا کر دیا. ہمارے پاس کوئی واٹس ایپ میسج آتا ہے, ہمارے پاس کسی بھی نیوز میڈیا چینل سے, چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو, کسی بھی ادارے کا ہو, کسی کا بھی ہو, کیا ہمیں اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ فاسق ہیں, فاجر ہیں, یا متقی ہیں, پرہیزگار ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہوتا ہے؟ کیا ہم پتا کرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں, جو فیکٹس انہوں نے بیان کیے وہ ہم نے قبول کر لیے, جو انالیسس انہوں نے بیان کیا وہ ہم نے قبول کر لیا, جو انہوں نے ویڈیو دکھا دی وہ ہم نے قبول کر لیا, جو انہوں نے آڈیو سنا دی وہ ہم نے قبول کر لیا. حالانکہ اچھے خاصے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, اچھے خاصے جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو جاننے والے ہیں, اچھے خاصے انجینئرز بھی ہیں, اور آج کل کا تو ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اچھا خاصا آئی ٹی پروفیشنل کے قریب قریب ہوتا ہے. پتا ہے کہ ڈیپ فیک بھی ٹیکنالوجی موجود ہے, پتا ہے کہ وائس مینیپولیشن بھی ہو سکتی ہے, پتا ہے کہ ویڈیو جو ہے وہ اے آئی کے ذریعے سے بھی جنریٹ کی جا سکتی ہیں, یہ سب کچھ پتا ہے. اور ان کی کیا حیثیت؟ کیا قرآن کا حکم اب تک ہمیں پتا نہیں چلا کہ جب ایسے کسی ذرائع سے تمہارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے, نیوز آ رہی ہے, تو تم اس کی تحقیق کرو. کیسے تحقیق کری ہم نے؟ کہاں سے تحقیق کری ہم نے؟ تو ان کے ذریعے سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر ہمارے اندر ایمان ہے, اگر ہمارے اندر ایمان زندہ حالت میں موجود ہے, اگر یہ اسمپشن ہے کہ ہے, لٹمس ٹیسٹ تو کروائے نا کہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن اسمپشن کہ ہے. لارڈ مکالے کی تعلیم نے اگر چھوڑا ہے, ویسے تو نہیں چھوڑا, کثرت کے ساتھ ملحد اور دہریے, کثرت کے ساتھ آج سے 200 سال پہلے ہندوستانی مسلمان جو ہے وہ ہو چکا تھا, اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ سر سید احمد خان کے تعلیمی نظام نے جو لارڈ مکالے کا لے کر کے اس نے ایکسٹینڈ کیا تھا, اس کے بعد رہی صحیح کثر بھی ختم ہو گئی. علامہ اقبال کی شاعری اٹھا کر کے دیکھیں, اور اس زمانے کے اکابرین کے اپنے ملفوظات اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ 150 سال پہلے گزرے تھے اس دنیا سے, فرماتے ہیں کہ جب اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے جاؤ تو دیکھ لینا کہ لڑکا مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس زمانے کا ہندوستانی مسلمان جو اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی پڑھتا یا سنتا تھا, وہ کسی عیسائی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا تھا؟ نہیں, اس کو نہیں کہہ رہے کہ جو عیسائی سے یا یہودی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا تھا, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں بظاہر مسلمان نظر آتا ہے, عقائد ذرا چیک کر لینا, ٹھوک بجا کے دیکھ لینا کہ کیا وہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یہ اتنی پرانی بات ہے, اور اس دور کے اندر تو وہ جو پیئر پریشر کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر بھی کرتے تھے, کھل کر کے کہہ رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں, بوڑھے جوان, عورتیں مرد, نہیں, we don't want to have anything to do with this thing. کیا پتا تمہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا, کس نے دیکھا؟ کوئی کافر ہے رحم اللہ شہید ہو گیا, اللہ کی رحمت ہو اس کے اوپر, ریسٹ ان پیس, یہ نہیں کہہ رہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی, تمہیں کیا پتا اس نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اس کو جنت میں جائیں گے, نہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں کہ کافر جہنم میں کیوں جائے گا, کیا ضرورت ہے اس کو جہنم میں جانے کی, اتنا اچھا تو تھا میرے ساتھ تو بڑا اچھا تھا, کیوں جائے گا جہنم کے اندر. یہ شخص یہ مسلمان نہیں ہے, لے آئے فتوے کہیں سے, یہ شخص مسلمان نہیں ہے جس نے کہا کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں کیوں جائے گا, وہ جنت میں جائے گا, عیسائی مرا جنت میں جائے گا, ملک کی سلامتی کے لیے جان دی جنت میں جائے گا. اچھا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اینڈ دس از کامن, یہ بہت عام چیز ہے. تو اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں ان خبروں پر اعتماد کر لینے سے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے, ہمارا ایمان کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نبی علیہ السلام سے کنفرم باتیں جو ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں جب ہم کسی ایسی خبر کی تصدیق کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے, خود بھی ماننے کی ضرورت ہے, اور اس بات کو اپنے رشتہ داروں, اپنے دوست احباب, اپنے قریبی حلقے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے. دجال وہ ٹھگ ہے کہ جو کہ جیسا بن کر آتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے, وہ جیسی بات کرتا ہے وہ بات حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے بندوں, دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب. فریب اس چیز کو نہیں کہتے کہ جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے وہ ویسے ہی ہو, اس کو فریب نہیں کہتے ہیں, اس کو دجل نہیں کہتے ہیں. دجل تو اس وقت وہ بنے گا جب وہ نہیں ہو جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے. کتنی بنیادی, جیسے ایمان لفظ کی ہمیں تعریف نہیں پتا نا, وہی معاملہ بلکہ اس سے بھی گیا گزرا معاملہ ہمارے لفظ دجل کے ساتھ بھی ہے. اسمپشنز کی بنیاد پہ دجال کو کوئی بھیانک قسم کا جو ہے وہ گودزیلا قسم کی کوئی چیز سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ دیو ہیکل قسم کا کوئی خوفناک قسم کی جو ہے وہ چار آنکھوں اور پھر اس کے بعد اس کی ایک آنکھ اور کفرہ لکھا ہوا ہوگا, اور بھائی لکھا ہوا ہوگا کیا پتا تمہیں کہ کب لکھا ہوا ہوگا. وہ دجال کب ہوگا؟ جب وہ جیسا نظر آئے گا وہ ویسا نہیں ہوگا, وہ مسیحا بن کر کے آئے گا. مسیح الدجال, وہ مسیحا بن کر آئے گا. کس چیز کو کہتے ہیں مسیحا؟ کیا مطلب ہوتا ہے لفظ مسیحا کا؟ ڈاکٹروں کو مسیحا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیماری کی مصیبت سے نجات دلانے والے ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو مسیحا کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ کوڑ زدہ انسانوں کو جو ہے وہ شفا اللہ کے حکم سے عطا فرما دیتے ہیں, حتیٰ کہ مرے ہوئے انسان کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا کرتے تھے. مسیحا اس کو کہتے ہیں. تو دجال مسیحا کیوں ہوگا؟ کیونکہ بہت بڑی مصیبت سے یا کئی مصیبتوں سے اللہ عالم وہ نجات دلائے گا, یا کم از کم بظاہر نجات دلائے گا. لوگ اس کو اپنا مقتدہ مان لیں گے, اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے, اس سے محبت میں مبتلا ہو جائیں گے. حتیٰ کہ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ تمہاری عورتیں بھاگیں گی دجال کی طرف. اگر خوفناک ڈراؤنا قسم کی وہ مخلوق ہوتی, عورتیں would be the first persons to run away from him. No, they will run towards him. تمہیں زنجیروں سے باندھ کر کے ان کو روکنا پڑے گا, وہ نہیں رکنا چاہیں گی. اور ایک بات آخری یہ سن لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ دجال اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگا جب تک کہ ممبروں پر سے اس کے تذکرے ہونے ختم نہ ہو جائے. یعنی پبلک لیول کے اوپر, وائرل لیول کے اوپر, نو ون ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ہم, نو ون ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ہم. اٹ ول بی ایز اف فتنہ دجال ہیز بن سکپڈ, وہ سکپ ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے بڑی بڑی نشانیاں بتائیں, ساری نشانیاں پوری ہو گئیں, یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہونے والا ہے, وہ بھی ہونے والا ہے, یہ بھی ہونے والا ہے. فتنہ دجال کی طرح نہیں, فتنہ دجال نہیں ہونے والا ہے. وہ تو ذہن سے محو ہو گیا, وہ تو غائب ہو گیا, اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا, اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, جیسے کہ اس نے آنا ہی نہیں ہے. بھائی کیسے ہوگا یہ؟ کیونکہ اس کی ریالٹی ہی یہ ہے. فتنہ دجال کی ریالٹی ہی یہ ہے کہ یہ نہ نظر آنے والی چیز ہوگی, یہ نہ سمجھ میں آنے والی چیز ہوگی, اور یہ خالصتاً ایمان کا فتنہ ہوگا. جیسے کہ وہ تھگ وہ شیخ سعدی ان کی جان لینے نہیں آیا تھا, ان کا لباس لینے نہیں آیا تھا, ان کے جو ہے وہ گھر لوٹنے نہیں آیا تھا, وہ صرف اور صرف ان کی انگوٹھی میں انٹرسٹڈ تھا. اسی طریقے سے یہ دجال جو ہوگا وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ایمان میں انٹرسٹڈ ہوگا, وہ اور کسی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. وہ صرف وہ والے کام کرے گا جس سے کہ ایک ایمان والے کا ایمان ختم ہو جائے, باقی کام دوسرے کریں گے. جیسے ایک ڈاکٹر آتا ہے نا, ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے, وہ آ کر کے پوری سرجری نہیں کرتا, وہ صرف اپنا اصل کام کرتا ہے, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے, باقی کام دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, نرسنگ اسٹاف کر رہا ہوتا ہے, جو سب ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, جونیئرس کر رہے ہوتے ہیں. دجال نے اور کوئی کام نہیں کرنا, اس نے ایمان کا کام کرنا ہے. اور ہمارے لیے اور ہے کیا, ہمارے پاس ہے کیا؟ اعمال تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے, علم تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے, اللہ کا ذکر تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے, گناہوں سے حفاظت تو ویسے ہی کوئی نہیں ہے. ایک لے دے کر کے اگر بچا بھی ہے تو وہ صرف ایمان بچا ہے, اور وہ کس نے جا کر کے لے جانا ہے؟ دجال نے آ کر کے لے جانا ہے. اور ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں ایمان کیا چیز ہوتی ہے, ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں دجال کیا چیز ہوتی ہے. دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا باتیں بتائی ہیں, اور ان کی تدبیر آج کے احوال کے مطابق کیسے بنتی ہے, کس چیز کو ہم کیا سمجھے چلے جا رہے ہیں, کس چیز کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے, یہ آپ کو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی نہیں بتائے گا. اس کے لیے ذاتی تعلق بنانا پڑے گا, اس کے لیے قریب جانا پڑے گا. ہمارے مشائخ نے صاف صاف بتا دیا, فتنہ دجال سے حفاظت آج کے زمانے میں صرف کہف میں داخل ہونے سے, جو نبی رسول فرمایا نا سورہ کہف, تو سورہ کہف کا مطلب توتے کی طرح کہف, سورہ کہف پڑھ لو گے تمہاری حفاظت ہو جائے گی, نہیں. نبی علیہ السلام والسلام کس کو کہہ رہے تھے؟ بلغوا عنی ولو آیہ. کس کو کہا؟ مجھے اور آپ کو کہا. تو پھر تو میرے پاس بھی سند حدیث نبی علیہ السلام والسلام موجود ہے, بلغوا عنی ولو آیہ صحابہ کو کہا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ براہ راست نبی علیہ السلام والسلام سے حدیث سن رہے تھے, تو دیٹ کوالیفائڈ دیم فار حدیث کی روایت. اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر دجال سے حفاظت کس کو کہہ رہے تھے نبی علیہ السلام والسلام؟ مجھے اور آپ کو کہہ رہے تھے, تابعین کو بھی نہیں کہہ رہے تھے, تبع تابعین کو بھی نہیں کہہ رہے تھے. کس کو کہہ رہے تھے؟ جنہوں نے اللہ کا قرآن اللہ کے نبی سے سیکھا تھا, جنہوں نے قرآن سیکھا تھا, عربی ان کی مادری زبان تھی, اور خالی عربی زبان تو ابو جہل اور ابو لہب کو بھی آتی تھی, نہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام پر اعتماد کیا تھا اور قرآن کو سمجھا تھا, اس کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئے تھے. ان کو فرما رہے تھے کہ سورہ کہف کے اندر تمہارے لیے حفاظت ہے. تو اب ہمارے لیے حفاظت کیسے ہوگی؟ جب ہم سورہ کہف کو سمجھیں گے, جب ہم سورہ کہف کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں گے, تب اس کے اندر ہمارے لیے حفاظت ہوگی. وہ ہمارے مشائخ نے ہمارے لیے اللہ کے حکم سے احسان کر دیا, اس کو بھی ہم نہیں سنتے, اس کو بھی ہم نہیں مانتے کہ کہف ہیں, اس دور کے اندر کہف موجود ہیں, ان کہفوں کے اندر داخل ہونا پڑے گا, تب جو ہے وہ دجال سے حفاظت ہوگی. ونڈو شاپنگ کر کے حفاظت نہیں ہوگی, باہر باہر سے ادھر سن لیا ادھر سن لیا, کبھی ادھر منہ مار دیا کبھی ادھر منہ مار دیا, کبھی ادھر تو جا کر کے مدینہ منورہ ہو کر کے واپس آ گئے, دجال سے حفاظت ہو جائے گی. بھائی مدینہ منورہ ایک کہف ہے, اس کے اندر داخل ہونا پڑے گا ایمان کی حفاظت کے لیے. یہ نہیں کہ ٹچ کر کے واپس آ گئے تو ایمان کی حفاظت ہو گئی. مکہ مکرمہ میں داخل ہونا پڑے گا, وہیں پر رہنا ہوگا, وہ ایک کہف فرمایا. یہ نہیں کہ ٹچ کر کے عمرہ کر کے واپس آ گئے ایمان کی حفاظت ہو گئی. مدارس عربیہ ایک کہف ہے, اس کے اندر داخل ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ جو ہے وہ آن لائن عالم کورس کر لیا تو اس سے دجال کی حفاظت سے حفاظت ہو گئی. نہیں, مشائخ کی خانقاہیں, یہ ایک کہف فرمایا, تو مشائخ کی خانقاہوں میں ایسا تعلق بنانا پڑے گا کہ چونکہ مشائخ کی خانقاہیں کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی, وہ تو شیخ ہوتا ہے جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے, تو شیخ کے ساتھ ایسا تعلق بنانا پڑے گا کہ گویا کہ تم داخل ہو گئے اس خانقاہ کے اندر, ورنہ دجال سے حفاظت نہیں ہوگی. اور آخری سب سے زیادہ آسان ہم سب کے لیے جو کہف بتایا وہ ہے دروس قرآن, درس قرآن کے حلقوں کے اندر داخل ہو جانا. یعنی بہت سیریسلی اس کا حصہ بن جانا. سوشل میڈیا کے اوپر کبھی اس کا سنا, کبھی اس کا سنا, کبھی اس کو سنا, سمجھ میں ایک بھی نہیں آیا, ریلیٹ ایک بھی نہیں سے بھی نہیں کر سکتے, اور سوال جواب کسی ایک سے بھی نہیں کر سکتے. یہ درس قرآن کے حلقوں میں داخل ہو جانا نہیں کہلائے گا, یہ سارا کا سارا صرف ونڈو شاپنگ کہلائے گا, اور اس سے دجال سے حفاظت نہیں ہوگی. وقت بہت زیادہ ہو گیا کہ آج صاحب نمازت کے ساتھ ختم کرے گا بیان, اور بیان کے بعد انشاءاللہ جو بھی نماز کے بعد بیٹھیں گے بھی, آپ کو چاہیے کہ آپ سب تشریف رکھیں, سوال کریں یا جو سوال کیے جا رہے ہیں ان کے جوابوں کو غور سے سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بات کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سب کے نام جو تو کھانے کا اختتام جو ہے وہ تو میٹھا کھایا, خلاص دعوت ختم, گھر جانے کا وقت آ گیا. اسی طریقے سے یہ جو اجتماعی دعا ہے نا, اس کو بھی ہم نے میٹھے کی طرح سے بنا لیا ہے کہ جی اجتماعی دعا ہوئی خلاص, اب کام ختم ہو گیا. تو دل جا رہا تھا کہ دعا نہ کروائی جائے, لیکن اتنی جدت میرے اندر ہے نہیں کہ اپنے مشائخ سے جو ہے وہ ہٹ کر کے کام کیا جائے. تو ظاہر ہے ان کی اتباع کے اندر زیادہ خیر ہے اپنی عقل کو فالو کرنے کے مقابلے میں. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے مشائخ سے یہ سنا اور دیکھا ان کو کرتے ہوئے کہ بیان کے بعد توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں, جس کے اندر ایمان کی تجدید سب پڑھنے والوں کی ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی بھی ہو جاتی ہے, اور استغفار بھی ہو جاتا ہے. باقی ہر ایک کی نیت کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تو توبہ کے کلمات پڑھا کر کے دعا کر لیتے ہیں, تو آپ ہم بھی پھر وہی کیا کر لیں گے. باقی درخواست اور دل کی طلب یہی ہے, چاہت یہی ہے کہ آپ اس کے بعد بھی تشریف رکھیں. اور علم علم علم, جہالت کا ایک ہی حل ہے علم. علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو علم کے لیے بیٹھیں. ایک ون وے علم ہو گیا, اب ٹو وے علم, اس کے لیے بیٹھیں اور بات کریں بھی اور سنیں بھی, پوچھیں بھی, اور توجہ کے ساتھ اس کو محفوظ بھی کرنے کی کوشش کریں. توبہ کلمات ہمارے مشائخ پڑھائے جاتے ہیں, وہ یہ ہیں پیچھے پیچھے, بس توبہ کی نیت کے ساتھ ان کو پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته, وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اس سے ہمارے ایمان کی انشاءاللہ تجدید بھی ہو گئی, اور توبہ کلمات بھی ہم نے پیچھے پیچھے پڑھ لیے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے قبول فرمائے, اس پر استقامت ہمارے لیے آسان فرمائے. استقامت کے لیے جو ہمارے مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں وہ بھی ایک دفعہ سن لیجئے. کل چھ معمولات ہیں. پہلا کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کر لیں, استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو. دوسرا صبح شام درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہ کا حکم ہے یہ ہم سب کے لیے. تیسرا قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کر لیں, یہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے. فقر او ما تیسر من القرآن. چوتھا وقوف قلبی کا نام ہے لیکن اصل میں یہ تقویٰ ہے, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے، مطلب یہ کہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہے کہ ہر جگہ ہی قرآن مجید کے اندر جا بجا نظر آتا ہے. چار معمولات ہو گئے، استغفار، درود شریف، قرآن شریف، وقوف قلبی. پانچواں معمول، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. اس کا طریقہ مشائخ نقشبند کے نزدیک یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ ایک دفعہ ذہن میں سوچ کر کے جتنی دیر بیٹھے ہوئے اس آواز کو اپنے دل سے آتے ہوئے سننے کی کوشش کرتے رہیں گے، یہ مراقبہ کہلائے گا. یعنی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ ہے، اور یہی پانچواں معمول ہے. کل پانچ معمول ہو گئے. اور چھٹا معمول جو ہے وہ ایک پرسنل لیول کے اوپر علم حاصل کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں، کسی بیان کو سن کر کے علم حاصل کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسی معلم کے ساتھ، کسی استاد کے ساتھ، کسی شیخ کے ساتھ ایسا پرسنل رابطہ بنا کے رکھنا کہ اپنے ذاتی احوال کے اندر بھی ایک علمی رہنمائی حاصل کرتے رہنا کہ مجھے اپنے معاملات میں دین سے رہنمائی کیسے حاصل کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ بات حرام ہے، اس سے تو میں بچتا ہوں، لیکن ہر بات جو کہ حلال ہے ان میں سے کون سی والی بات مجھے کرنی چاہیے؟ ہر بات فرض تو نہیں ہے، یعنی ایک تو حرام ہے اور دوسرا جو ہے وہ حلال ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ فرض ہے، ہر چیز فرض ہے. جب فرض ہو تو پھر تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کرنا ہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر حلال چیز کو فرض نہیں کیا، تو بہت سی حلال چیزیں جو ہیں وہ مستحب بھی ہوتی ہیں، ہر بندے کے کرنے کی نہیں ہوتی، ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی، ہر حالات میں کرنے کی نہیں ہوتی. تو اب کس حال میں اس کو کرنا ہے اور کس حال میں اس کو نہیں کرنا چاہیے، کرنا نقصان دہ ہو جائے گا اور نہ کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہو جائے گا، یہ کیسے؟ اس کے لیے ایک پرسنلائز لیول آف کنیکشن چاہیے ہوتا ہے، اسی کو رابطہ شیخ کہا جاتا ہے. تو یہ رابطہ شیخ جو ہے وہ چھٹا معمول ہے. تو ان معمولات کا مقصد کیا؟ کہ توبہ کے اوپر ہمیں استقامت حاصل ہو جائے، اور اصل مقصد کہ ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب ہو جائے. دعا کے لیے سبحان رب الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم عطا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے تمام ظاہری اور چھپے ہوئے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ شیطان سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ اعمال کر کے ان کو ضائع کر دینے سے حفاظت فرما. اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کی باتوں سے ہماری حفاظت فرما، جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ علم نافع ہمیں عطا فرما. اے اللہ علم نافع حاصل کرنے کی ہمیں جستجو نصیب فرما، ہمیں شوق نصیب فرما. اے اللہ اس علم کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارا نام رد کر دیے جانے والوں میں شامل نہ فرما. اے اللہ ہمارے اپنے نفس کی خباستوں کی وجہ سے، اے اللہ ہماری بے توجہی کی وجہ سے، اے اللہ ہماری غلط پرائیورٹیز کی وجہ سے، اے اللہ جو ہم نے آپ کو جس پرائیورٹی پہ رکھا ہے، اے اللہ وہ یقیناً ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہے کہ ہم نے آپ سے اونچے درجے کے اوپر باقی ساری پرائیورٹیز کو رکھا ہوا ہے. اے اللہ اس عظیم گناہ کے اوپر ہمیں معاف فرما, اے اللہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما, اے اللہ آپ کو اپنی اصل اور واحد ترجیح بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں بظاہر تو اس دین نظر آتا ہے, دیندار کہلاتے ہیں, لیکن اے اللہ ہمیں توحید نصیب نہیں ہے, اے اللہ ہمیں وحدت مقصد نصیب نہیں ہے, اے اللہ وحدت فکر اور سوچ نصیب نہیں ہے, اے اللہ انتہائی منتشر مزاج بھی ہیں, منتشر دماغ بھی ہیں, اے اللہ منتشر ہر قسم کے انتشار کا شکار ہیں, اے اللہ انتہائی ترین ڈسٹریکشن کے زمانے کے اندر ہم زندہ ہیں, اے اللہ سیل فون کی ڈسٹریکشن ہے, اے اللہ دفتروں کے اندر مسائل کی ڈسٹریکشن ہے, اے اللہ گھر بار کے اندر دوسرے مسائل کی ڈسٹریکشن ہے, اے اللہ اپنی پیدا کی ہوئی بھی ڈسٹریکشنز ہیں, اے اللہ سیل فون کی ڈسٹریکشن ہے, سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن ہے, اے اللہ خبروں کی ڈسٹریکشن ہے. اے اللہ ہمیں یہ وحدت کب نصیب ہوگی, اے اللہ آپ کی طرف متوجہ ہونا ہمیں کب نصیب ہوگا, اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ اپنی شناسائی ہمیں عطا فرما دیجئے, اے اللہ ایسی شناسائی کہ جس کے بعد کہیں بھی ہمارا ذہن نہ لگ سکے, اے اللہ کہیں اور بھی ہم ڈسٹریکٹ نہ ہو سکے, اے اللہ ایسے اپنی شناسائی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ایسے اپنا عرفان عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنی پہچان عطا فرما دیجئے. اے اللہ یقیناً جب ایسی آپ نے ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دی, اے اللہ اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ہم خود بخود آپ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے, اے اللہ کیونکہ حقیقی معنوں میں تو آپ ہی محبت کے قابل ہیں, اور آپ ہی یقیناً ایسی ہستی ہیں کہ جن سے جب کوئی جس کی طرف کوئی جب کوئی متوجہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے حسن سے اے اللہ متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اے اللہ ہمیں اس خالی اور اس پھیکی اور اے اللہ اس روکھی زندگی سے نکال کر کے اے اللہ اپنے قرب اور اپنی محبت والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنی بھی باقی ماندہ زندگی رہ گئی ہے, اے اللہ اب اس زندگی میں اے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے, اے اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کر کے دھو دیجئے, اے اللہ ہمیں پاک صاف کر لیجئے, اے اللہ اپنے درد کے سامنے در تک ہمیں پہنچا دیجئے. اے اللہ ہم نے اپنے حضرت سے یہ دعا بارہا سنی کہ جب کوئی بچہ نجاست میں لتھڑا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو اس کی ماں اس کی نجاست کی وجہ سے اسے نفرت نہیں کرتی, اس کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکال دیتی, بلکہ اس کو دھو کر کے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. اے اللہ آج ہم آپ کی توفیق سے ہی اے اللہ آپ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں, اور دعا بھی اے اللہ آپ کی محبت والی مانگ رہے ہیں, اے اللہ آپ کی لطا والی, آپ کے ساتھ والی مانگ رہے ہیں. اے اللہ آپ نے اتنی توفیق عطا فرما دی, اے اللہ اب ہمیں دھتکار نہ دیجئے, اے اللہ اپنے در سے دور نہ ہٹا دیجئے, بلکہ اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نگاہ ڈال کر کے ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے, اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہمیں اپنے در والا بنا دیجئے, اے اللہ کبھی بھی اپنے در سے ہٹا کر کے کسی دوسرے کے اوپر کے در پہ جانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ چاہے دنیاوی در ہو, اے اللہ چاہے جہنم کا در ہو, اے اللہ ہم ان دروں پر نہیں جانا چاہتے, اے اللہ آپ کے در کے علاوہ تو ہر در چاہے دنیا کا ہی کیوں نہ ہو اے اللہ جہنم ہی کا دروازہ ہے, اے اللہ ہمیں اس طرح کے تمام جہنمی دروازوں سے بچا لیجئے, اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے, اے اللہ ہمیں سچی زندگی عطا فرما دیجئے, سچی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں یا رکاوٹیں ہیں, اے اللہ ان تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں کو اے اللہ دور کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے, اے اللہ آپ یقیناً دور کر سکتے ہیں, کوئی مصیبت کوئی مشکل نہیں آپ کو, اے اللہ یقیناً ہماری مصیبتوں میں ہمیں آپ نے مبتلا بھی اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے زنجیروں میں جکڑ کر کے آپ ہمیں دراصل اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں, اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ نعمتوں میں تو انسان دب کر کے اپنے پروردگار اور اپنے منعم حقیقی کو زیادہ تیزی سے بھلا دیتا ہے. اے اللہ آپ ہی کے ہم بنائے ہوئے ہیں, اے اللہ ہماری فطرت سے آپ سب سے زیادہ واقف ہیں, ہم سے زیادہ واقف ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی فطرت عطا فرما دیجئے جو نعمتوں میں رہ کر کے بھی اے اللہ اپنے نعمت دینے والے کو نہ بھولے, اے اللہ کبھی بھی اپنے نعمت دینے والے سے اے اللہ نظریں نہ ہٹائے, اے اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو شکر کی زنجیر میں باندھ کر کے اپنے پاس ریٹین کرنے کی سمجھ عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنے قرآن سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آپ نے ہدایت بھیجی جو علم بھیجا اے اللہ آپ نے تو حجت تمام کر دی ہم تک اس کو پہنچا کر کے علماء اور مشائخ کے واسطے سے یا کتابوں کے واسطے سے, اے اللہ اس عظیم ترین نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ خبروں اور وہ بھی جھوٹوں کی خبروں اور فاسقوں اور فاجروں کی خبروں یا ایسوں کی خبروں جو اگرچہ کہ نیک تو ہیں لیکن حالات کی وجہ سے وہ خبروں پہ آ کر کے پوری بات کر نہیں سکتے, پوری بات کرنا چاہتے نہیں ہیں یا کسی بھی حکمت کی وجہ سے, اے اللہ اس طرح کی تمام خبروں سے اے اللہ ہمیں منہ موڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور اے اللہ علماء حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار ہیں اے اللہ ان میں ایمان کی محنت اور اے اللہ ایمان کی سمجھ اور دجل سے حفاظت کی محنت کے لیے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہمیں خود بات کی اچھی طرح سے سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں ان علوم کی اے اللہ سمجھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھ عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس کو بیان کرنے کی ہمیں استطاعت بھی عطا فرما دیجئے, اے اللہ آپ کے نبیوں کا جو کام تھا بلاغ المبین کا کام اے اللہ نبیوں کا در اے اللہ سلسلہ تو آپ نے بند فرما دیا اور پھر امت کی یہ ذمہ داری لگا دی جس کو ہم نے دعوت و تبلیغ کا تو کام کہہ دیا لیکن اے اللہ ہم نے بلاغ المبین سے اس کو ہٹا کر کے کچھ اور بنا دیا, اے اللہ ہمیں بلاغ المبین کی محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ اس کے لیے ہمیں ہمارے اولادوں کو اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بچیوں کو اے اللہ سب کو قبول فرما لیجئے, اے اللہ اپنی جنت میں ہمیں اے اللہ اپنی جنت میں ہم سب کو داخل فرما دیجئے, اے اللہ ایک لمحے کی بھی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں سے آپ خود واقف ہیں, اے اللہ آپ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے, اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں کے اندر وافر حصہ عطا فرما دیجئے, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اے اللہ ان کی بھی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کے انتظام کرنے والوں کو اے اللہ گھر کو اور وقت پیش کرنے والوں کو اے اللہ اپنی محبت میں وافر حصہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے اور دین کے لیے اپنے وقت کی اور اپنی صلاحیتوں کی اور اے اللہ اپنی اولادوں کو پیش کرنے کے لیے اے اللہ قبول فرما لیجئے, اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں کی عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے, اے اللہ جن بھی وسائل کی ضرورت ہے اے اللہ جن بھی صلاحیتوں کی ضرورت ہے اے اللہ آپ کے غیبی خزانوں میں سب کے سب موجود ہیں, اے اللہ ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو گئے تو وسائل بھی آپ عطا فرمائیں گے اور صلاحیتیں بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے, اے اللہ توفیق تو آپ ہی نے دینی ہے ہدایت تو آپ ہی نے دینی ہے, اے اللہ آپ نے تو قرآن کے اندر ساری حجتیں تمام کر دی ہمارے لیے حتیٰ کہ یہ تک فرما دیا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین, کہ وہ کافر مکر کرتے رہے اور ان کے بدلے میں اے ایمان والوں تم نے مکر اور تدبیریں نہیں کرنی بلکہ اللہ نے تدبیر کرنی ہے اور اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے, اے اللہ آپ نے ساری تدبیر اپنے ذمے لے کر کے ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ قرآن میں ہمیں فرما دیا, اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ اے اللہ آپ کی پشت پناہی ہمیں حاصل ہو جائے اور اپنے دشمنوں کے خلاف اے اللہ آپ کی مدد ہمیں حاصل ہو جائے, اے اللہ ہم اپنے دشمنوں کو نہیں جانتے, اے اللہ پہچاننے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے اور اے اللہ خصوصاً فتنہ دجال کا دور اس کے اندر تو دوستی کی شکل میں دشمنی کرنے والے ہر طرف موجود ہیں، اے اللہ ہم کیسے اپنے دشمنوں سے نپٹیں گے، اے اللہ لیکن آپ نے تو خود فرما دیا واللہ اعلم بعدائکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے زیادہ واقف ہے، اے اللہ اے اللہ ہمیں قرآن کے ان وعدوں کے اوپر بھروسہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو کم از کم ٹٹول کے جاننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور پھر اے اللہ ان کے اوپر اے اللہ علم الیقین اور عین الیقین عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، جو ہمارے عزیز و قارب دوست شدہ فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے بسم بیٹھنے کو قبول فرما، قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ پانے کا اے اللہ اس کو سبب اور وسیلہ بنا، اے اللہ ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں سے صرف نظر فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.